أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. صدق الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب یہ سورہ آل عمران کا 19واں رکوع ہے. 18ویں رکوع تک آپ نے نوٹ کیا کہ غزوہ احد سے متعلق حالات واقعات کا سلسلہ چل رہا تھا. 13ویں سے لے کر 18ویں رکوع تک مسلسل 6 رکوع. آگے فرمایا لقد سمع الله قول الذين قالوا. یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ تعالی فقیر ہے، محتاج ہے، اور ہم غنی ہیں، مالدار. یہ قول اصل میں یہود کا تھا. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بار بار انفاق کا حکم آ رہا ہے، ترغیب ہے، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کو قرض حسن دو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تو یہ ایسے ڈھیٹ لوگ تھے، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، فقیر ہے، معاذ اللہ، اور ہم غنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مدد مانگ رہا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی ہے، نوٹ کر لی ہے. سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رکھیں گے ان کی اس بات کو، ریکارڈ کا حصہ بنیں گی. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور جو یہ انبیاء کو قتل کرتے رہے ناحق وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ چکھو اب بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اصل میں تمہارے ہاتھوں کی جو کمائی ہے اسی کا نتیجہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا، ہمیں پابند کیا تھا، اللہ نؤمن لرسول، کہ کسی رسول پر ایمان نہ لانا، اس کی بات نہ ماننا، حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ پیش کرے ایک ایسی قربانی، تاکلہ النار، جس کو آگ ہڑپ کر جائے، بھسم کر کے جلا دے. یہ ان کا ایک ہوئے بدرہ بہانہ بسیار کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیوں نہیں مانتے، کہ ہم سے اللہ نے ایک عہد دیا تھا کہ صرف اس رسول پر ایمان لانا جو ایسی قربانی پیش کرے کہ آسمان سے آگ نازل ہو اور اس قربانی کو کھا جائے، ختم کر دے، جلا کر بھسم کر دے. یہ شروع میں ایسا ہوتا رہا. حابیل اور قابیل کے قصے میں ہم پڑھیں گے کہ کوئی شخص اللہ کے لیے قربانی پیش کرتا تھا تو اس کی قربانی کی قبولیت کی علامت اور نشانی یہ تھی کہ اوپر سے کوئی آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی، یعنی یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی. تو جب تک کوئی رسول یہ والا مشاہدہ ہمیں نہیں کرائے گا اور اس قسم کا ہمارے جو ہے قربانی پیش نہیں کرے گا، اس وقت تک ہم یہ بات نہیں مانیں گے. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز پیش نہیں کی، لہذا ہم معذور ہیں ان کو رسول ماننے سے. یہ تھی ان کی الٹی منطق. قل قد جاءکم رسل من قبلی، اب جواب بھی دیا ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ آئے تھے مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول تمہارے پاس، بالبینات وبالذی قلتم، بڑی واضح نشانیاں اور تعلیمات لے کر آئے تھے، اور وہ نشانی بھی جو تم نے ابھی کہا ہے، جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے، قربانی پیش کرو اور وہ آگ آسمان سے کھا جائے، وہ نشانی بھی انہوں نے دکھا دی. فلیم قتلتموہم، پھر تم کیوں ان کو قتل کرتے رہے ہو، ان کو تم صادقین بتاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی اصل مسئلہ تمہارے اندر کا ٹیڑھ ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو اس سے پہلے بھی یہ بہت سے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں. جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، جو لے کر آئے تھے بڑی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کیوں بھولے ہوئے ہو اپنی موت کو؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا پورا اجر دے دیا جائے گا قیامت کے دن، دنیا میں جو کچھ کیا اس کا نتیجہ وہاں پر نکلے گا اور تمہیں بھرپور جزا یا سزا مل کر رہے گی. اس میں ان آیات میں پورا فلسفہ حیات جو ہے موجود ہے، مثبت، کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے، اور یہاں کیے ہوئے ہر عمل کا ریکارڈ ہوگا اور اس کے مطابق تمہیں جزا یا سزا ملے گی قیامت کے دن. یہ تو آزمائش ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے. فمن زحزح عن النار، تو جو کوئی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، فقد فاز، بس وہ ہے کامیاب. باقی دنیا کی کامیابی ناکامی اونچ نیچ یہ تو اس آزمائش کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ہر کیفیت سے آزماتا ہے، جانچتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کرتے کیا ہو. تو اپنی موت کو یاد رکھو، اگر یہ چیز سامنے رہے گی تو تمہارا قبلہ درست رہے گا اور پھر صحیح عمل پٹری پر چڑھ جائے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. کون کہہ رہا ہے؟ جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نے پیدا کی ہے، جو خالق ہے اس دنیا کا بھی اور اس عالم کا بھی، وہ اصل زندگی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. وہ تم نے دیکھی نہیں، تم اسی کو اصل سمجھ بیٹھے ہو. تمہیں یہاں کچھ مل جاتا ہے تم سمجھتے ہو ہم کامیاب ہیں، جتنا دیا جا رہا ہے اس پر تمہاری پرسش اور آزمائش بڑھتی جا رہی ہے. حساب ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، مال کا حساب دینا پڑے گا، کہاں سے کمایا تھا اور کن مدات میں خرچ کیا، ایک ایک پائی کا حساب دو. تو تم اس بات کو بھول جاتے ہو. تو دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس میں تم ایسے گم ہوتے ہو کہ سمجھتے ہو کہ اصل زندگی یہ ہے، اصل فائدہ دنیا کا ہے، اصل نقصان یہاں کا ہے، اور اسی کو پھر تم ترجیح اول قرار دے بیٹھتے ہو. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں لازمن آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں. یہ تو آزمائش ہو رہی ہے، کسی کو مال دے کر، کسی سے مال چھین کر، کسی کو اولاد دے کر. اولاد کی پرورش کیسے کرتے ہو؟ ان کی فرمائشوں کے حوالے سے کیا تمہارا طرز عمل ہے؟ یہ تو آزمائش ہو رہی ہے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تمہیں لازمن سننی پڑیں گی اہل کتاب سے، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا، اہل کتاب سے بھی اور ان مشرکوں سے بھی تمہیں بڑی اذیت بخش باتیں سننی پڑیں گی، بڑی تلخ باتیں، کڑوی باتیں. یہ بھی اسی آزمائش کا حصہ ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا تقویٰ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ہے جو ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ ہے کرنے کا کام. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ میثاق عہد لیا تھا، قول و قرار ہوا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ اس کتاب کے جو مضامین ہیں انہیں کھول کر بیان کرو گے لوگوں کے لیے. تورات بھی تو کتاب ہدایت تھی، اس کو عام کرو گے، پھیلاؤ گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی نظر انداز کر دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور قبول کر لی اس کے معاوضے میں، اس کے عوض میں تھوڑی سی قیمت، یعنی دنیاوی مفادات تھوڑے سے، اس کی خاطر اپنے عہد کو بھول گئے اور اللہ سے عہد شکنی کی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بری خریداری ہے، کتنا برا سودا ہے جو انہوں نے کیا. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، تم ہرگز یہ خیال نہ کرنا. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، ہرگز یہ چیز نہ سمجھنا کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کاموں پر، اپنے کارناموں پر. ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر بھی جو انہوں نے نہیں کیے. دنیا میں بڑے کارنامے کیے ہیں، سازشیں کی ہیں، بڑی کامیاب سازشیں کی ہیں، اور ایسے بھی کارنامے ہیں جو کیا کسی نے، کریڈٹ خود لے رہے ہیں. یہ خاص مینٹیلٹی ہوتی ہے. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، تو تم ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ یہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے. دنیا میں جو ہے یہ کامیابی ہی کامیابی ان کو ملتی ہے، ان کے لیے ہر طرف خیر ہی خیر ہے، ان کے رسائی بہت زیادہ ہے. یہ ہر وقت ہر حکومت میں بھی ہوتے ہیں اور ہر کیفیت میں بھی جو ہے یہ کوئی نہ کوئی بڑا منصب ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ نہ سوچنا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک سزا ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی حکومت اللہ ہی کی ہے، وہی ہے بے تاج بادشاہ، شہنشاہ ارض و سماوات. واللہ على کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان فی خلق السماوات والارض، یہ آخری رکوع ہے، اور یہ جو آیات ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی، بڑی محبوب تھی. آپ صبح کو جب بیدار ہوتے تھے قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے، تو آپ کی زبان مبارکہ پر یہ آیات جاری ہو جاتی تھی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے ادلنے بدلنے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اولو الالباب ہیں، ہوش مند ہیں، عقل والے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، وہ لوگ کے جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کروٹ کے بل لیٹے ہوئے بھی. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور پکار اٹھتے ہیں کہ پروردگار تو نے کوئی شے بیکار اور عبث پیدا نہیں کی. یہ ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے وہ جب عمر کی اس پختگی میں، ذہنی میچیورٹی میں آتا ہے، اور عام طور پر قرآن مجید نے 40 سال کی عمر کو کہا ہے کہ وہ ذہنی اور نفسیاتی پختگی کی عمر ہے، اور پھر وہ کائنات کی حقیقت کے بارے میں غور کرتا ہے، تو پھر ان نتائج تک پہنچتا ہے کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اور ان سب کے پیچھے کوئی ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ارادہ ہے، اور وہ انتہائی حکیم ہے. وہ علا کل شئین قدیر ہے، وہ بھی کل شئین علیم ہے. یہ بہت ساری باتیں کائنات کے مشاہدے سے ہی اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، اور جو جو غور کرتا ہے تو اس کے بعد یہ بات بھی کھل جاتی ہے کہ ہر چیز یہاں پر جو چیز بھی ہے وہ کوئی بھی بے مقصد نہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار تو نے جو کچھ پیدا کیا نہیں پیدا کیا اس کو باطل، اس کو عبث نہیں پیدا کیا، جو شے ہے با مقصد ہے. سبحانک فقینا عذاب النار، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی کام کرے عبث، بیکار، بے مقصد. فقینا عذاب النار، پس ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے. ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کائنات کی ہر چیز با مقصد ہے، تو انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہاں تو اگر دیکھیں تو یہ تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی بس اسی کو اقتدار مل گیا، فرعون بن گیا. جس کو تھوڑی سی دولت مل گئی وہ قارون بن گیا، اور وہ تو چاہے گا کہ پوری دنیا سے سارا مال کھینچ لوں اور اپنے خزانے بھروں. اور ایسے ہی لوگ دنیا میں کامیاب بھی نظر آتے ہیں. تو ہر شے با مقصد ہے، یہ دنیا کی زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا، جبکہ ہمارے اندر نیکی بدی کی تمیز بھی ہے، شعور بھی ہے. تو پھر یہ کس لیے؟ اس نتیجے پر لازماً پہنچتے ہیں کہ ایک عالم اور ہوگا، اور وہاں ہر شخص کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا، اور پھر جو ظالم ہیں انہیں بدترین سزا ملے گی، اور جنہوں نے اخلاقی زندگی گزاری ہے، مورل زندگی گزاری ہے، اصولی زندگی گزاری ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب، بھرپور اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہے ذہنی پروسیس، اس کے ذریعے سے ایک سلیم الفطرت شخص جو ہے وہ اصل ایمانیات کے، جو اس کائنات کے اصل حقائق ہیں، ان تک پہنچتا ہے، قریب تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے کان میں وحی کی آواز، نبی کی آواز پہنچتی ہے، تو وہ لپک کر آگے قبول کرتا ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد افزیتہ، اے ہمارے رب، جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، یعنی جو آخرت میں ناکام ہو گیا، فقد افزیتہ، اسے تو تو نے رسوا کر دیا، اصل رسوائی وہاں کی. وما للظالمين من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہاں تو ظالموں کے سارے مددگار ہوتے ہیں، پورا سسٹم انہی کی مدد کر رہا ہوتا ہے، جو سب سے بڑے لٹیرے ہیں، جو سب سے بڑے ظالم ہیں، جو سب سے بڑے استحصالی طبقات ہیں، سسٹم انہی کو سپورٹ کر رہا ہے. وہاں ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان، اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا ایمان کے لیے، ایمان کی طرف بلا رہا تھا. ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے. جب رسول کی دعوت نبی کی دعوت پہنچتی ہے تو انہیں دیر نہیں لگتی، وہ بالکل یوں سمجھئے کہ دروازے پر، حقیقت کے دروازوں پر دستک دے رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ آواز آئی تو وہ فوراً اس میں داخل ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہی حق ہے، یہ تو دل کی بات ہے. اور یہ شان تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی، کہ جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ جس شخص کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ پس و پیش کی، اس نے کچھ سوال کیے، کچھ وقت لیا، سوائے ابوبکر کے، کہ جیسے ہی دعوت ایمان ان کے سامنے آئی ایک لہجے کے توقف کے بغیر آگے بڑھ کر ایمان لے آئے، اس لیے کہ ان نتائج تک وہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. اور میں آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، ان کا انتقاد ہو گیا، زید نام تھا، عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی ہیں سعید بن زید، تو وہ سعید کے والد زید وہ بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کرتے تھے کہ پروردگار میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کیسے کروں، تو مجھے ہدایت دے. اور کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، نہ حضرت ابوبکر نے کیا، نہ انہوں نے کیا، نہ حضرت عثمان نے کیا، ایسی کئی مثالیں ہیں، حالانکہ وہ بدترین مشرکانہ ماحول تھا. یہ اصل میں اصل فطرت ہے انسان کی جو وہاں تک پہنچاتی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری جو برائیاں ہیں ان کو ہم سے دور فرما دے. وتوفنا مع الابرار، اور وفات دیجیے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے ہمارے رب ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھ، وہاں رسوا نہ کیجو. انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ بہت جامع دعائیں ہیں، اور یہاں تک یہ الفاظ تھے ان نفی خلق السماوات والارض سے لے کے یہاں تک جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوتے تھے اس وقت تہجد کے وقت. فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ یقیناً میں تم میں سے کسی بھی محنت کرنے والے کے محنت، عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ مقام صدیقیت ہے، اور یہ مردوں کو بھی ملتا ہے اور عورتوں کو بھی ملتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ اس امت کی سب سے بڑی صدیقہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ، تو صدیقیت کا مقام ہے، یہ بہت اونچا ہے. لیکن کسی بھی مرد ہو عورت ہو، کسی کے بھی عمل کو میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے. وعوذوا فی سبیلی، اور جنہیں میرے راستے میں تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں. وقاتلوا وقتلوا، اور جنہوں نے قتال کیا، جنگ کی، اور جو اپنی جنہوں نے گردنیں بھی کٹوائیں، جو خود شہید بھی ہوئے. لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ان سے ان کے تمام برائیوں کو لازماً دور کروں گا. ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور میں یقیناً انہیں داخل کروں گا ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے جاری ہوں گے. ثوابم من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی جانب سے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں وہ لوگ کے جو بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں شہروں کے اندر، یہ کافر لوگ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، ان کی بھاگ دوڑ. اور اس وقت بھی ساری دنیا میں ہی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. پینیٹا صاحب کبھی آ رہے ہیں، کبھی پیٹریاس تھے اور کبھی کوئی اور آ رہے ہیں، ایک آمد و رفت لگی ہوئی ہے. لا یغرن کا تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ آپ کو پریشان میں مبتلا نہ کریں. آپ ان سے مرعوب نہ ہوں، بڑی صاحب حیثیت ہیں، کئی ملکوں کی شہریتیں رکھنے والے ہیں ہمارے ہاں، ہر جگہ ان کے لیے رستے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ان سے بروب نہ ہو. متاع قلیل، یہ برتنے کا سامان ہے معمولی سا، یہ چند روزہ زندگی کا عیش و آرام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ثم مأواهم جہنم، پھر ان سب کا ٹھکانا جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ اس کے برعکس، وہ لوگ کہ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ رہیں گے ہمیشہ ان میں، وہاں چند دن کی بات نہیں ہے، وہاں ہمیشگی کی بات ہے، نزلا من عند اللہ، اور یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہر دم وہاں پر جتنا عرصہ رہیں گے اللہ کے مہمان ہوں گے ساری زندگی. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ للابرار، جو اللہ کے وفادار ہیں، جو نیکوکار ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں، کہ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، ان میں ایسے ہیں موجود ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل ہوا، اپنی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، تورات کو اور انجیل کو اور قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں ان میں معدود چند، خاشعین للہ، اور یہ لوگ جھکنے والے ہیں اللہ کے سامنے، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، لا یشترون بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول نہیں کرتے، یعنی اپنے مفادات کی خاطر اپنا دین اور ایمان نہیں بیچتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لے لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، آخری آیت ہے سورہ مبارکہ کی، اہل ایمان صبر سے کام لو اور صابروا، اور مقابلے میں مضبوط رہو، وہ بھی ثابت قدمی دکھا رہے ہیں کفار، تم ان سے بڑھ کر ثابت قدمی دکھاؤ، ورابطوا، اور مستعد اور چوکنے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی. اب سورہ نساء ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس ایک انسانی جوڑے سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. یہ سب کیا ہے؟ وہ خالق ہے، یہ اس کی خلاقی کے مظاہر ہیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے واسطے سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. دنیاوی معاملات میں بھی ایک دوسرے پر اعتماد کے لیے اللہ ہی کا سہارا لیا جاتا ہے، قسم بھی کھائی جاتی ہے تو اللہ کے لیے، فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر، کسی سے کچھ کہنا ہو تو بھی اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے. اس رب کا تقوی اختیار کرو جو تمام معاملات میں تمہارے لیے ویسے بھی سب سے معتبر ہے. والارحام، اور رحمی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کی حق تلفی نہ ہو، رحمی رشتوں کے معاملے میں اللہ کی حدود کو نہ توڑو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، وہ ہر چیز جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے. اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ معاشرتی مسائل، اور خاص طور پر جو مختلف طبقات ہیں معاشرے کے، یتیم ہیں، ان کے ساتھ سلوک، اس کی تفصیل ہے، وراثت کا قانون ہے، تفصیل سے آ رہا ہے، پھر اور ہیں مختلف جرائم ہیں معاشرے کے، سیکشوئل کرائم بھی ہیں، ان کا بھی، ان کے حوالے سے بھی ہے، پھر خواتین کے ساتھ جو وہاں پر ظلم ہو رہا تھا اس معاشرے میں جس جس پہلو سے، اس کی طرف بھی رہنمائی دی گئی اور اس کا بھی ازالہ کیا گیا. پھر کون محرم ہیں، اس کے رشتے کون سے ہیں جن سے انسان شادی کر سکتا ہے، جن سے نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل سے آ رہی ہیں. انسانی معاملات ایک اسلامی معاشرے کے حوالے سے تفصیلات. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے اموال ان کے حوالے کر دیا کرو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اپنے نکمے مال کو تبدیل نہ کرو ان کے اچھے اور ستھرے مال سے. دیکھیے ہمارے ہاں تو یتیموں کے لیے اکثر یتیم خانہ ہی بنا دیا جاتا ہے اور فریج, لیکن اس دور میں یہ تھا. اب جہاد و قتال بھی ہو رہا ہے, لوگ شہید ہو رہے ہیں, ان کی پیچھے جو ہے اولاد ہے, اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے عرب معاشرے کے اندر تو جنگ کسی نہ کسی شکل میں, قبیلوں میں تو قتل کے واقعات ہوتے رہتے تھے بہت زیادہ, اور پیچھے جو ہیں وہ بچے ہیں, ان کو کون سنبھالتا تھا, وہ قریبی رشتہ داروں میں سے ہی کوئی اس کا سرپرست اور ولی بن جاتا تھا, اور پھر یتیموں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, لہذا ان کا مال ہڑپ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, وہ کمزور طبقہ ہے, تو ظاہر ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لہذا سب سے پہلے یتیموں کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, اب یتیم اس کے والد کا جو بھی تھا وراثت تھی, تو یتیموں کے ساتھ ہی وہ وراثت بھی جو ہے اس سرپرست اور ولی کے پاس آ جاتی تھی کہ یہ ان کی امانت ہے, انہی پر خرچ ہوگی, لیکن لوگ کرتے تھے ہڑپ کر جاتے تھے, یا کاروبار میں مل کر اکٹھا کیا اور اس میں جو ہے وہ ڈنڈی مارتے چلے گئے. تو ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, اور اپنے نکمے مال کو ان کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ مکس کر کے, گڑبڑ کر کے. انہ کان حوبا کبیرا, یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے, بڑے وبال کی بات ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کوئی عام آدمی پکڑ نہیں سکتا, وہ تو سارا معاملہ نیت کا ہوتا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اور اگر تم اندیشہ رکھتے ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے حوالے سے انصاف نہیں کر سکو گے, کیونکہ وہاں عام شکل یہی تھی کہ جو سرپرست ہوتا تھا وہ یتیم لڑکی سے شادی بھی کر لیتا تھا, تو اس کی دو جو اس کے ساتھ وراثت ہے, مال و دولت ہے, وہ بھی میرے پاس رہے گی, اور یہ ہے کہ اس کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے, باپ تو زندہ نہیں ہے, لہٰذا اس کے ساتھ جیسے بھی میں سلوک کروں. تو یہ ایک مینٹیلٹی تھی, چنانچہ عام طور پر لوگ یتیم لڑکیوں سے شادی کر لیتے تھے جو خود اس کے ولی ہوتے تھے اور جن کے گھر میں وہ پل رہی ہوتی تھی. تو فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اگر تم یہ اندیشہ رکھتے ہو کہ تم یتیموں کے اس معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, مراد یہ ہے کہ یتیم لڑکی سے شادی کر کے اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے, تو پھر ان سے شادی نہ کرو, بلکہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تو شادی کرو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں, مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, دو دو, تین تین اور چار چار. اب ذہن میں رکھیے اس معاشرے میں کیا تھا, وہاں قید ہی کوئی نہیں تھی کہ کتنی شادیاں ایک مرد کر سکتا ہے, لا تعداد, یہاں قید لگا دی. اور یہ ہے کہ یتیم لڑکیوں کے حقوق اس طریقے سے جو ہیں وہ نظر انداز ہوں گے اگر تم ان کو اپنے گھر میں ڈال لو, صرف اس لیے کہ مال ان کے ساتھ ہے, رغبت ہے یا نہیں ہے, لہذا یہ کہ ان کے ساتھ کوئی حق تلفی نہ ہو, زیادتی نہ ہو, بجائے ان کے اور دوسری خواتین سے نکاح کرو, اور چار چار تک کی اجازت ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا, أَلَّا تَعْدِلُوا, اور پھر تمہیں اندیشہ ہو کہ چار جو کی ہیں تو ان میں تم عدل سے کام نہیں لے سکتے, فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, تو پھر ایک ہی پر گزارا کرو, ایک ہی پر قناعت کرو, یا پھر جو مل کے یمین جو تمہاری تحویل میں ہیں, لونڈیاں ہیں تمہاری, ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا, یہی چیز قریب تر ہے کہ اس کے کہ تم جھک نہ جاؤ. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, اور خواتین کو ادا کرو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ. مہر کا رواج وہاں بھی تھا اور اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ مہر بہت بڑا باندھ لیا اور نیت نہیں ادا کرنے کی, یہ ادا کرو اور خوش دلی سے ادا کرو. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ, یہ حق ہے عورت کا, فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ, اور اگر وہ خواتین وہ بیویاں جو ہیں وہ خود ہی اس میں سے چھوڑ دیں تمہارے لیے اپنے آزاد مرضی سے, فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, خود اپنی مرضی سے چھوڑ دیں, فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا, تو ہاں آپ اس کو استعمال کرو, اس مال کو کھاؤ, هَنِيئًا مَّرِيئًا, رشتہ پشتہ, اس میں کوئی اب تمہارے اوپر الزام نہیں. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما, اور بے عقلوں کو، سفہا جو ابھی طرح پوری طرح سمجھدار نہیں ہیں اور بات یتیموں کی ہو رہی ہے، ان کے حوالے نہ کیا کرو ان کے مال، وہ مال کے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام کا اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی جب تک وہ نا سمجھ ہیں، نا بالغ ہیں، ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے، اپنا مال جو ہے سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، اس وقت تک ان کے حوالے نہ کرو. وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور ان کے مال میں سے ان کو کھلاتے بھی رہو اور انہیں پہناتے رہو، یعنی کپڑا لتا سب کچھ جو ہے وہ خرچ تم انہی کے مال سے پورا کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کہو ان سے بڑے بھلے انداز میں، یعنی ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی. یہ ہیں یتیموں کے حوالے سے جو حقوق اور جو حق تلفی جس اس انداز سے ہو رہی تھی، قرآن مجید نے ہر ایک کو پن پوائنٹ کر کے اور اسے روک دیا گیا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور پرورش کرتے رہو یتیموں کی یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور پھر تم اگر محسوس کرو کہ ان میں سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اب ان کا مال جو ہے وہ ان کے حوالے کر دو، یعنی وہ امانت جو تمہارے پاس ہے وہ انہیں پہنچا دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور یتیموں کا مال ہڑپ نہ کرو، اسرافاً وَبِدَارًا، ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے، وَبِدَارًا یا جلد بازی کر کے، اَنْ يَكْبُرُوا، کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں، جب بڑے ہوں گے تو مال دینا پڑے گا، بڑے ہونے سے پہلے ہی کسی نہ کسی طرح اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے. غیر ضروری اخراجات بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے کہ یہ مال ان کو جو دینا پڑے گا تو اس سے پہلے پہلے کہ یہ بالغ ہوں اور حوالے کرنا پڑے اس کو کنزیوم کر لو، اس سے بھی باز رہو. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو جس جو کوئی خود غنی ہے تو وہ یتیم کے مال سے بچے، یعنی اس میں سے خود کچھ نہ کھائے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو شخص خود محتاج ہے اور یتیموں کا سرپرست ہے تو وہ اس میں سے کچھ کھا سکتا ہے، معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، دستور کے مطابق اس کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ان کی پرورش کر رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ ان کے مال میں سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو، اب بالغ ہو گئے اور ان کا مال ہے پاس، اب ان کی امانت واپس کرنی ہے، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ ٹھہرا لیا کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تو ویسے کافی ہے حساب لینے کے لیے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑ کر جائیں ان کے والدین اور رشتہ دار. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑ کر جائیں، چھوڑ کر مرے ان کے والدین اور رشتہ دار. یعنی اس سے پہلے عورتوں کا کوئی حق وراثت میں نہیں ہوتا تھا، قرآن مجید نے کہا کہ دونوں کا حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے. مما قل منه او كثر، چاہے وہ وراثت کا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تقسیم سب میں ہونا چاہیے. نصیبا مفروضا، اور یہ حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین کردہ ہے، مقرر شدہ ہے. واذا حضر القسمتہ، اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت کچھ اور لوگ بھی حاضر ہوں، مثلاً اولو القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، دوسرے رشتہ دار بھی آ جائیں اور یتیم بھی آ جائیں اور مسکین بھی جمع ہو جائیں، فَارْزُقُوهُمْ مِنْ، تو اس میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور یہ نہیں کہ ان کو جھڑک کر جو ہے بھگا دیا جائے، ان سے بات کرو معروف طریقے پر، نرم انداز میں، بھلے طور پر. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے نا تمام اولاد، تو خافوا علیہم، تو کتنا اندیشہ رکھتے ان کے بارے میں، یعنی جن کے تحویل میں کچھ یتیم بچے ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ وقت بھی آ سکتا تھا کہ ان کے اپنے بچے یتیم ہوتے اور کسی اور کے کفالت میں ہوتے، اور کوئی شخص ان کے بارے میں مرتے وقت کتنا اپنے بچوں کے بارے میں متفکر ہوتا ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. تو ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو یتیموں کی سرپرستی کر رہے ہوں، کہ لو ترکوا من خلفهم ذریۃً ضعافاً، کہ اگر وہ خود چھوڑ کر جاتے اپنے پیچھے کمزور اور ناتواں اولاد، خافوا علیہم، تو وہ کتنا ان کے بارے میں انہیں اندیشہ رہتا. فلیتقوا اللہ، بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے. ولیقولوا قولاً سدیدہ، اور چاہیے کہ بات کریں بالکل سیدھی اور درست. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلماً، بے شک وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناجائز طور پر، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ اصل میں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور اس آگ میں، جہنم کی آگ میں بہت جلد انہیں داخل بھی ہونا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اب یہاں پر وراثت کا پورا قانون بیان ہو رہا ہے اس ایک رکوع میں، اور بڑے جامع انداز میں ہے، اور اس میں اس کو جب کھولیں گے بڑے مجمل انداز میں بھی ہے، یہ کھولیں تو اس پہ پوری کتابیں بن جاتی ہیں، لیکن سارے کا سارا قانون اسی ایک رکوع میں موجود ہے، اور ہمارے علماء کرام جو ہیں ان میں بھی یہ اسپیشلائزیشن کا فیلڈ ہے کہ وہ وراثت پر کون ماہر ہے، ہر شخص جو ہے اس کی پوری کمانڈ نہیں ہوتی اس کے اوپر، لیکن جو بھی احکامات ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں۔ ہم تو اس وقت صرف سرسری ترجمہ کر کے اس پر سے گزر جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے حق میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ ہے دو عورتوں کے برابر۔ پہلی اصولی بات یہ ہے، وراثت جب تقسیم ہوگی تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں، یعنی وارثوں میں کوئی لڑکا نہ ہو مرد نہ ہو، بچیاں ہیں عورتیں ہی ہیں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور وہ دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کو دو بٹا تین مل جائے گا اس کا کہ جو مرنے والے نے چھوڑا، کل وراثت کا دو بٹا تین ان بچیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وارث صرف ایک ہی لڑکی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو کل وراثت کا نصف اس کو مل جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اور والدین کے میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑا ہے مرنے والے نے، ان کان لہ ولد، اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہے، اولاد ہے تو والدین، اور والدین بھی زندہ ہیں تو والدین میں سے ہر ایک کے لیے ایک بٹا چھ ہے کل وراثت کا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کی والدین ہی ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو مل جائے گا ایک بٹا تین۔ جب ماں کو ایک بٹا تین ملا تو باپ کو کتنا مل جائے گا؟ دو بٹا تین، اس سے دگنا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر ان کے ہوں کئی بھائی مرنے والے کے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ چھٹا ہوگا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد یہ اس وصیت کو پورا کرنے اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ہوگا جس کی وصیت کی مرنے والے نے۔ وراثت کی تقسیم میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جائے گی کہ مرنے والے کے ذمے اگر قرض تھا تو پہلے اس میں سے وہ قرض ادا کیا جائے، اور اس نے کوئی وصیت کی ہے اور وصیت کا حق اپنی ایک بٹا تین جائیداد کی حد تک کر سکتا ہے، باقی پر جو ہے پھر اس کی وصیت وہ قبول نہیں ہوگی، اور ایک بٹا تین اپنے ترکے پر وصیت کر سکتا ہے۔ اگر وصیت کی ہے تو وصیت پہلے اس کے مطابق وہ مال بھی نکال دیا جائے، اب باقی جو بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ جو ایک بٹا چھ اور ایک بٹا تین کی بات آ رہی ہے، یہ قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے یا اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ کون تم سے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے۔ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں وراثت چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی شخص ہے وہ کہے کہ والدین کو تو خیر وہ تو کھا پی چکے ہیں، یہ سارے مال میرے اولاد کو ملنا چاہیے، کسی کا خیال ہو سکتا ہے مرتے وقت، لیکن فرمایا کہ تمہارے والدین یا تمہاری اولاد، تمہارے نفع کے اعتبار سے کون زیادہ قریب ہے یہ تمہیں نہیں معلوم، کس کی دعائیں جو ہیں وہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گی، اور کس کے ساتھ احسان کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے آخرت میں کام آئے گا۔ تو لہٰذا اس قسم کا خیال دل میں نہ لاؤ کہ ان کو خامخا اس میں سے اتنا بڑا حصہ مل رہا ہے۔ فریضۃ من اللہ، اور یہ حصہ معین ہے، مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی جانب سے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے حکمت والا۔ ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اور تمہارے لیے آدھا ہے اس میں سے کہ جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر مریں، یعنی شوہر کے لیے آدھا ہوگا، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ ان کے کوئی اولاد نہ ہو کا مطلب کیا ہوا اس شوہر سے بھی کوئی اولاد نہ ہو اور کسی اور کا معاملہ بھی نہ ہو، کوئی اولاد اس کے نہیں ہے مرنے والی کی، اور شوہر ہے تو شوہر کو نصف مل جائے گا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر ان کی اولاد ہوئی، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ تو تمہارے لیے چوتھا ہے اس میں سے، ایک بٹا چار ہے اس میں سے کہ جو چھوڑ کر گئی ہیں وہ، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ اس کے بعد کہ وہ وصیت جو انہوں نے وصیت کی ہے اس کی ادائیگی کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اور ان کے لیے یعنی تمہاری بیویوں کا حصہ ہوگا تمہاری وراثت میں سے چوتھائی، ایک بٹا چار. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ایک بٹا چار مل جائے گا. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہارے کوئی اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہوگا اس میں سے کہ جو تم چھوڑ کر بھرو. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے کی یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اور اگر کوئی ایسا شخص ہے، ایک مرد ہے اور اس کی وراثت ہے، جس کی وراثت ہے کلالہ ہے، وہ شخص کلالہ کہتے ہیں کہ جس کے نہ والدین میں سے کوئی زندہ ہو اور نہ کوئی اولاد ہو، یہ کلالہ ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ہاں اس کا ایک بھائی ہے یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ان میں سے ہر ایک کو، بھائی یا بہن، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ اور اگر وہ زیادہ ہوں تعداد میں اس سے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ بہن بھائی زیادہ ہیں تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہو جائیں گے، ایک تہائی ان میں بانٹ دیا جائے گا. من بعد وصیت یوصی بها او دین اس وصیت کے بعد کہ جو ہو چکی ہے اور یا قرض کی ادائیگی کے بعد. غیر مضار اور یہ تقسیم کا معاملہ اس انداز سے ہو کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. وصیت من اللہ اور یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی جانب سے، واللہ علیم حلیم اللہ تعالی صاحب علم بھی ہیں تحمل والے بھی ہیں. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی طرف سے معین کردہ حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے جاری ہوں گے، خالدین فیہا اور وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہی ہے بڑی کامیابی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرے، انہیں پھلانگے، يُدْخِلْهُ نَارًا تو داخل کرے گا وہ انہیں جہنم میں، خَالِدًا فِيهَا اور وہ ایسا شخص رہے گا اسی میں ہمیشہ، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اور وہ بہت ہی ذلت والا عذاب ہے. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ ہمارا نصاب ذرا پیچھے چل رہا ہے تو آج تھوڑا کوشش کریں گے اس کو کور کریں، ایک رکوع اور پڑھیں گے ان شاء اللہ. واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم اب میں نے عرض کیا تھا کہ جو سیکشول کرائمز ہیں ان کے بارے میں بھی ابتدائی حکم یہاں پر آ رہا ہے. ایک ایک چیز کو اب قرآن ایڈریس کر رہا ہے، یتیموں کا مسئلہ ہوا، وراثت کا مسئلہ، پوری اسلامی ریاست اور اس کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کیا گیا ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہم اس سے نظام کی حیثیت سے تو بالکل محروم ہیں دین سے اور اسلام سے. واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم اور وہ خواتین جو تم میں سے، تمہاری عورتوں میں سے فحش کا ارتکاب کریں، بدکاری کریں، فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم تو پھر ان کے لیے گواہ لاؤ ان پر چار مرد جو تم ہی میں سے ہوں، فان شهدوا اور پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوهن فی البیوت تو اب ان عورتوں کو گھروں میں بند کر رکھو، حتی یتوفاهن الموت یہاں تک کہ موت ہی انہیں اٹھا لے، یا توفاهن الموت موت ہی انہیں قبض کر دے اور اٹھا لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یہ ابتدائی حکم ہے سورہ نور کے آغاز میں، پھر جو اصل حد ہے اس کا ذکر ہوا ہے، سو کوڑے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، مرد ہو یا عورت، زانی کی سزا، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر حدیث کی روح سے پھر اس کے جو سزا ہے وہ رجم. یہ ابتدائی حکم تھا. وَلَّذَانِيَاتِيَانِهَا مِنْكُمْ اور تم میں سے جو دو افراد اس قسم کا معاملہ کریں بدکاری کا، فَآذُوهُمَا تو پھر انہیں اذیت دو یعنی انہیں مارو پیٹو، فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ، پھر اگر وہ توبہ کرنے اور اصلاح کرنے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر ان سے درگزر کرو، اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، توبہ کے حوالے سے بڑی امید افزا آیت ہے یہ، یقیناً ان لوگوں کی توبہ کرنا اللہ پر لازم ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ کہ جو کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، نادانی میں یا جذبات کی رو میں بہہ کر، ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی چل تو رہے ہیں صراط مستقیم پر، پوری زندگی اللہ رسول کی اطاعت کے حوالے سے چل رہی ہے، لیکن کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی، کہیں کسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا، قدم ڈگمگا گئے، تو یہ نہیں کہ اب اسی رستے پر چل پڑیں، گناہ کے رستے پر، فوراً رجوع کرنا، فوراً توبہ کرنا اور واپس صراط مستقیم پر گامزن ہو جانا، یہ ہے کہ جو مطلوب ہے۔ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے شفقت کے ساتھ، یعنی ان کی توبہ قبول کر کے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات، اور ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں کہ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ پر گناہ کرتے رہے، حتى اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے، قال اني تبت الان، یعنی جب موت کے بعد آثار شروع ہو گئے تو اب اس نے کہا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ قبول نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے، وہ کہ جو مر گئے حالت کفر میں، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے تیار کیا ہے دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، خواتین کے ساتھ جو اس معاشرے میں ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی اس کے حوالے سے کچھ احکام آئے ہیں کہ اہل ایمان، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے زبردستی۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص جو ہے ایک سے زیادہ بیویوں کا تو ویسے ہی بہت رواج تھا، چنانچہ کوئی شخص مرا، اس نے کئی بیویاں بھی چھوڑی ہیں، اب جو بڑا بیٹا ہے وہی ان بیویوں کا بھی، اپنی سوتیلی ماؤں کا بھی وارث بن کے بیٹھ گیا، مال بھی اور پھر وہ خواتین بھی، گویا خواتین کے اوپر بھی اس کا یہ اس اعتبار سے قبضہ ہے کہ وہ چاہے تو وہ گھر میں رکھے کہ بھائی اس کو ان کو وراثت نہ دینی پڑے، ان کی شادی کے اوپر پابندی لگائے، اور یہاں تک بھی تھا کہ بعض اوقات اپنی سوتیلی ماؤں سے بھی شادی کر لیتے تھے، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اپنی لا یحل لکم من ترث النساء کرہا، کہ اپنی میراث میں نہ لے لو ان کو، یہ خواتین جو ہیں یہ تمہاری یہ وہ نہیں ہے، مال نہیں ہے کہ ان کو بھی مال وراثت سمجھو، ہرگز نہیں۔ ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور انہیں روکے مت رکھو تاکہ تم لے لو ان میں سے کچھ حصہ اپنا دیا ہوا، کہ جو مہر ہے جو دیا ہے اور ان کو روک لیا کہ ان کو وراثت میں سے حصہ دینا پڑے گا، اس لیے ان کو جو ہے وہ اپنے ہی قبضے میں کر لیا، یہ ان کے ہاں اس قسم کے معاملات تھے۔ تو ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، ہاں ان کو گھر میں روکنا ہے، اگر اس بنیاد پہ روکا جا سکتا ہے کہ وہ کسی صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں، وعاشروهن بالمعروف، اور رہن سہن اختیار کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے پر، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی احادیث میں بھی بڑی ترغیب آئی ہے اور بڑی تاکید آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں اچھے ہیں، یعنی ایک طرف مرد کو گھر کے ادارے کا سربراہ بنایا گیا، وہ آیات بھی ہم پڑھیں گے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ مردوں کو تاکید ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کریں، چنانچہ یہ اس طریقے سے بیلنس کیا گیا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ اس معاشرے میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ خواتین کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر وہ تمہیں نہیں بھاتی کوئی چیز ان کی تمہیں ناپسند ہے اپنی بیویوں میں سے یا اپنی بیوی کی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور تم سوچتے ہو کہ اس کو طلاق دے دو، تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں ناپسند ہو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر رکھا ہوا ہو. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, اور اگر تم ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری سے شادی کرنا چاہو, بدلنا چاہو, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور تم انہیں ڈھیروں مال دے چکے ہو, جس کو طلاق دینا چاہتے ہو اس کو ڈھیروں مال دے چکے ہو, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, تو طلاق دیتے ہوئے ان میں سے کوئی شے واپس مت لو. یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی میں نے تمہیں دیا تھا, یہ بھی دیا تھا, سب واپس کرو, نہیں, یہ مروت کے شرافت کے خلاف ہے. اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا, کیا تم ان سے وہ لینا چاہتے ہو ناحق طور پر اور صریح زیادتی اور گناہ کے ساتھ, وکیف تاخذونہ, اور تم کیسے ان سے وہ مال واپس لے سکتے ہو, وقد افضا بعضکم الی بعض, جبکہ تم ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو, واخذنا منکم میثاقا غلیظا, اور وہ عورتیں تم سے ایک پختہ عہد لے چکی ہیں, جو مہر طے ہوا تھا اور وہ تمہاری بیوی کی حیثیت سے رہی ہے, اب تم مطالبہ کرو کہ مہر واپس کرے, اس کا تمہیں کوئی حق نہیں. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء, اور نکاح میں نہ لایا کرو ان عورتوں کو جن سے نکاح کیا ہو تمہارے باپ نے باپ دادا نے, یعنی وہ جو سوتیلی مائیں تھیں ان کو بھی اپنے نکاح میں لے آتے تھے, اگرچہ عرب معاشرے میں اس کو معیوب ہی سمجھا جاتا تھا, پسندیدہ نہیں تھا, لیکن ایسے کیسز تھے. تو فرمایا کہ ہرگز ایسا نہ کرو کہ جس عورت کو, جو عورت تمہارے باپ کے نکاح میں رہی ہو اس سے تم خود شادی کرو. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف, سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا, جو گزر چکا, انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا, یقیناً یہ کام انتہائی بے حیائی کا ہے اور بڑا ہی بیزار کن ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.